السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ میں آئندہ انشاءاللہ دنیا کو مختلف پہلوؤں سے بعض مشورے دوں گا جن کا آغاز امریکہ سے ہوگا. امریکہ کو سب سے پہلا مشورہ تو میں یہ دیتا ہوں کہ وہ بیرونی نظر سے بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے. بش اس وقت جس قسم کے ماحول میں گھرے ہوئے ہیں اور جیسی تعریفیں اپنے اقدامات کی سن رہے ہیں ان کو ذہنی طور پر نفسیاتی لحاظ سے یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اقدامات اور اپنی پالیسیوں کا بیرونی نظر سے بھی جائزہ لے کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا تصویر بن رہی ہے. جہاں تک امریکہ کا اپنا خیال ہے, صدر بش کا اپنا خیال ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اب سب دنیا کو اپنی ایڑی کے پیچھے لگا لیا ہے اور اس سے وہ شکاریوں کا محاورہ ہیل کرنا یاد آ جاتا ہے. جب بندوق کے شکاری کتوں کی مدد سے شکار کو نکلتے ہیں تو کتے کو ایڑی کے پیچھے لگانے کو ہیل کرنا کہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انگلستان کو بھی ہیل کر لیا, دوسرے اتحادیوں کو بھی ہیل کر لیا, اور جس شکار پر نکلے ہیں ان ہیل ہوئے ہوئے ساتھیوں کے بعد اور بھی کچھ جانور ہیں جو اس شوق میں اور اس امید پر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جب شکار ہوگا تو بچا کھچا ہمیں بھی ملے گا. یہ تصور ہے صدر بش کا ان تمام اقدامات سے متعلق جو اب تک کویت کے نام پر عراق اور مسلمان دنیا کے خلاف کیے جا چکے ہیں. لیکن ایک اور پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور یقیناً یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ صدر بش سے زیادہ یا امریکہ سے زیادہ اسرائیل کو یہ حق ہے کہ یہ کہے کہ ہم نے سب دنیا کو ہیل کر لیا ہے اور امریکہ بھی ہمارے ساتھ پیچھے اسی طرح چل رہا ہے جس طرح شکاری کے ساتھ کتے اس کی ایڑی کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ تصویر زیادہ درست ہے اور دنیا اسی نظر سے ان سارے حالات کا جائزہ لے رہی ہے. زاویہ بدلنے سے چیز مختلف دکھائی دینے لگتی ہے. ایک زاویہ امریکہ کا ہے, ایک دوسرا زاویہ ہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل ان کے تیل کے اور دیگر مفادات کا محافظ ہے, اس لیے ہر قیمت پر ہمیں اسرائیل کو راضی رکھنا چاہیے خواہ اس کے نتیجے میں ساری دنیا ناراض ہو. اس کے برعکس اسرائیل کا بھی ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر تمام ایشیا کی رائے عامہ ہمارے مخالف ہو جائے تو اس کے باوجود ہمیں ایک مغربی ملک کا ساتھ زیادہ پسند ہوگا. بس امریکہ یہ سمجھ رہا ہے اور امریکہ کے اتحادی کہ ان کو اسرائیل کی ضرورت ہے. واقعتاً اسرائیل کے نقطۂ نگاہ سے اسرائیل کو مغرب کی ضرورت ہے. یہ کھیل کیوں اس طرح جاری ہے, کس مقصد کس مقام تک کس انتہا تک پہنچے گا, اس سلسلے میں میں بعض باتیں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا. جہاں تک تیل کے مفادات کا تعلق ہے, امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح گہری نظر سے اسرائیل کے مزاج کے مطالعہ کا حق ہے یہ لوگ اس میں ناکام رہے ہیں. اسرائیل کا مزاج ایسا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تیل کے اتنا قریب رہتے ہوئے وہ بالآخر تیل پر حملے کی کوشش نہ کریں. تیل کا محافظ اسرائیل کو بنانا ویسا ہی ہے جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ دودھ دا راکھا بلا تے چھولیاں دا راکھا بکرا. سادہ سی مثال ہے مگر اس میں بہت گہری حکمت ہے. اگر چنوں کو بکروں کے سپرد کر دیا جائے کہ ان کی حفاظت کریں یا دودھ کو بلوں کے سپرد کر دیا جائے تو اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی. بس جن مفادات کی حفاظت اسرائیل کے سپرد کی جا رہی ہے ان مفادات کو سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل سے ہے, اور آخر بات وہیں تک پہنچے گی اگر اس وقت دنیا نے ہوش نہ کی. لیکن ان امور کا بھی نسبتاً تفصیل سے بعد میں ذکر کروں گا. اسرائیل ایک بات اور اپنے اتحادیوں, مغربی اتحادیوں خصوصاً امریکہ کے کان میں یہ پھونک رہا ہے کہ اس علاقے میں امن کے قیام کا صرف ایک ذریعہ ہے, ایک حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں ناصروں اور صداموں کی پیداوار کو ختم کر دیا جائے. جب تک اس علاقے میں ناصر پیدا ہوتے رہیں گے اور صدام پیدا ہوتے رہیں گے کبھی اس علاقے کو امن نصیب نہیں ہو سکتا. اس پیغام کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عرب کے زندہ رہنے کی اور آزادی کی روح کو کچل دیا جائے اور فلسطین کی حمایت کے تصور کو کچل دیا جائے. اور یہ وہ نظریہ ہے جس کو مغرب عملاً تسلیم کر چکا ہے, اور یہ نہیں دیکھتا کہ حقیقت میں یہ مظالم ناصروں اور صداموں کی پیداوار نہیں بلکہ وہ مظالم کی پیداوار ہے. ایک ناصر کو مٹانے کے لیے جو مظالم انہوں نے اس مصر پر اور دیگر مسلمان ممالک پر کیے تھے, آج صدام ان کی پیداوار ہے, اور نفرت کے نتیجے میں ہمیشہ نفرت اگتی ہے اور کبھی نیم کے پھل کو میٹھے پھل نہیں لگا کرتے, نیم کے درخت کو میٹھے پھل نہیں لگا کرتے. بس بالکل الٹ قصہ ہے. جب تک آپ عربوں سے ناانصافی کرتے رہیں گے, عربوں پر مظالم توڑتے رہیں گے, ایک کے بعد دوسرا ناصر اور ایک کے بعد دوسرا صدام پیدا ہوتا رہے گا, اور یہ تقدیر الہی ہے جس کا رخ آپ نہیں بدل سکتے. آپ نے عراق پر اب تک جو بمباری کی ہے وہ اتنی ہولناک اور اتنی خوفناک ہے کہ جنگ عظیم کی بمباریاں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جنگ عظیم میں 6 سالوں میں تمام دنیا میں جتنے بم برسا گئے وہ 27 لاکھ ٹن تھے, اور صرف عراق پر ایک ڈیڑھ مہینے سے کچھ زائد 5 ہفتوں میں جتنے بم گرائے گئے ہیں وہ 1.5 لاکھ ٹن ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شدت کے ساتھ یہاں مظالم کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے. انسانی فطرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بم صدامیت کو مٹا نہیں رہے بلکہ لاکھوں نوجوانوں کے دل میں, خواہ وہ عرب ہوں یا غیر عرب مسلمان ہوں, مزید صدام پیدا کرنے کی تمنا پیدا کر رہے ہیں. بہت سی ایسی نوجوان نسلیں ہیں جو آج ان حالات کو دیکھ رہی ہیں اور ان کے رد عمل میں ان کے دل فیصلے کر چکے ہیں کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے. بس بموں کی بوچھاڑ سے یہ اگر میٹھے پھلوں کی توقع رکھیں تو اس سے بڑی جہالت ہو نہیں سکتی. نفرتیں ہمیشہ نفرتوں کو پیدا کرتی ہیں. نفرت کی وجہ کیا ہے؟ جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے, کون سی نفرتیں ہیں جنہوں نے ناصر اور صدام پیدا کیے, جب تک ان کا کھوج نہیں لگائیں گے اور ان کی بیخنی کی کوشش نہیں کریں گے اس علاقے کو ہم نصیب نہیں ہو سکتا. جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے اور حقائق اس بات کے گواہ ہیں, دراصل اسرائیل کا قیام ہی تمام نفرتوں کا آغاز ہے, تمام نفرتوں کی جڑ ہے, اور اسرائیل کے قیام کے تصور میں جنگیں شامل ہیں. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ڈیوڈ بن گوریون جو اسرائیل کے بانی مبانی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے. میں اس کا اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں. میکنگ آف اسرائیل میں صفحہ 55 پر جیمز کے میرون لکھتے ہیں, فار بن گوریون دا ورڈ اسٹیٹ ہیڈ ناؤ نو میننگ ادر دین این انسٹرومینٹ آف وار. اسرائیل کے حصول کے بعد بن گوریون کے تصور میں اب ریاست کے کوئی اور معنی نہیں رہے سوائے جنگ کے. I can think of no other meaning now, he said. یعنی بن گوریون نے یہ کہا, I feel that the wisdom of Israel now is that to I feel that the wisdom of Israel now is that to wage war, that and nothing else, that and only that. کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اب اسرائیل کی حکمت اور اس کی عقل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جنگیں کرے اور اس کے سوا اور کوئی خلاصہ نہیں. جنگ اور جنگ اور جنگ. اس عبارت کو پڑھ کر مجھے کولریج کی دو سطریں یاد آ گئیں جو اس نے اپنی مشہور نظم قبلہ خان میں قبلہ خان کے متعلق لکھیں. قبلہ خان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے, And mid this tumult, Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. اس غلغلے میں, اس شور اور ہنگامے میں قبلہ نے دور سے آتی ہوئی اپنے آبا و اجداد کی آواز سنی جو جنگ کی پیشگوئی کر رہی تھی. قبلہ نے وہ آواز سنی یا نہیں سنی, لیکن ڈیوڈ بن گوریون نے یقیناً زائن ہل سے اٹھ بلند ہوتی ہوئی یہ آواز سنی ہے کہ اے اسرائیل, آج کے بعد تمہارے قیام کا مقصد صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے کہ جنگیں کرتے چلے جاؤ, تمام دنیا کو جنگ میں جھونکتے چلے جاؤ. اس کے بغیر اسرائیل کا اور کوئی مفہوم نہیں ہے. بس اس اسرائیل کی تائید میں امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے آپ کو خواہ کسی دھوکے میں مبتلا رکھیں, اس اسرائیل کی تائید کے بعد کسی امن کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسرائیل کی سرشت میں داخل ہے, ان کی تعریف میں داخل ہے کہ اب ساری دنیا کو ہمیشہ جنگوں میں جھونکنا ہے. اور کیوں جھونکنا ہے اس سلسلے میں میں آخر پر اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا, اگرچہ یہ کوئی خاص بڑا راز بھی نہیں. اسرائیل کی جنگی تیاریوں کا جہاں تک تعلق ہے, اب تک دنیا کو یہ جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ عراق اتنا بڑا دنیا کے لیے خطرہ ہے کہ وہ ہٹلر ہے, وہ ناٹسیزم کی ایک نئی نمود ہے, نئی شکل میں ناٹسیزم ظاہر ہوا ہے. حالانکہ عراق کا یہ حال ہے کہ خود ایک مغربی مبصر نے لکھا کہ اس کو تم ہٹلر کہہ رہے ہو جس جو 8 سال تک ایران جیسے ملک پر قبضہ نہیں کر سکا, اور ہٹلر نے آنن فانن سارے یورپ میں تہلکہ مچا دیا تھا, اسے تمہاری روحیں کانپتی تھی. وہ برلن سے اٹھا ہے اور لینینگراڈ کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا, اور ادھر اس کے راکٹس تمہارے لندن شہر پر برس رہے تھے, اور تم کس منہ سے صدام کو ہٹلر کہہ رہے ہو جس کے اوپر تمہارے راکٹ برس رہے ہیں؟ کیسا جاہلانہ تصور ہے. ایک سکڈ میسائل بھی نہیں بنا سکتا, گن رہے ہیں کہ کتنی رہ گئی ہیں باقی. اور جو پیوند اس پر لگایا تھا تاکہ اس کی رینج بڑھ جائے, وہ ایسا بہودہ سا بنا ہوا ہے بیچارہ, جس طرح ہمارے لوہارے ترخانے کام ہوتے ہیں, कि उस पर ये गिरे हुए पर मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो हाल है इराक का, हमसे जंग की बातें करता है, स्कड मिसाइल में एक थोड़े से टुकड़े का इजाफा भी नहीं कर सकता सही तरीके पे, ये हिटलर है। और इसराइल के एक जर्नेल ने ये दावा किया, बल्कि ये कहते हैं कई जर्नेल ये दावे कर चुके हैं, इसराइली जनरल्स हैव ऑफन बोस्टेड दैट दे कुड टेक ऑन ऑल द अरब आर्मीज एट द सेम टाइम एंड स्टिल डिस्ट्रॉय देम, एंड द चीफ ऑफ स्टाफ हैज इवन क्लेम्ड दैट ही कुड डिफीट द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द सोवियत यूनियन, डिस्पोजेस्ड द ऑडियल ऑफ द पैलेस्टीनियन स्पेस 224 by David Gilmour. David Gilmour अपनी इस किताब में लिखता है कि इसराइली जर्नैल बारहा ये दावे कर चुके हैं कि अगर तमाम अरब की मुत्तहिदा कुव्वत से भी हम टकराएं और बयक वक्त टकराएं तो हम उन तमाम को पारा पारा कर सकते हैं, और अरब मुत्तहिदा कुव्वत की क्या हैसियत है, अगर सोवियत यूनियन भी हमसे टक्कर ले तो हमें ताकत है कि हम सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दें। बस एक ख्याली फर्जी हिटलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए एक हकीकी हिटलर को ये पाल रहे हैं, और कैसे अंधे हैं, कैसे बसीरत से आरी लोग हैं कि इनको ये पता नहीं कि हिटलर के नाम पर, और हिटलर का ये नाम सद्दाम को और फिलिस्तीनियों को खुद इजरायलियों ने दिया हुआ है, हिटलर के नाम पर ये हिटलर पाल रहे हैं। और अभी आइंदा अगर ये समझे नहीं तो इनकी तारीख, आने वाली तारीख बताएगी कि इसराइल के क्या इरादे हैं और इनके साथ खुद इसराइल क्या सलूक करने वाला है। इस पस मंजर में जब मुसलमान ये देखते हैं कि इसराइल जुल्म पर जुल्म करता चला जा रहा है और उसकी हमायत पर हमायत होती चली जा रही है, तो इसके वो हैरान रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमसे हो क्या रहा है। इसराइल की तरफ से बार बार मुसलमानों के टेररिज्म के जिक्र हुए हैं, और सारी मगरबी दुनिया में आपके आपकी आंखें पक चुकी होंगी ये पढ़ते पढ़ते कि मुसलमान टेररिस्ट और मुसलमान टेररिस्ट और मुसलमान टेररिस्ट और मुसलमान टेररिस्ट, फलस्तीनी टेररिस्ट और फलां टेररिस्ट। इस्लाम और टेररिज्म को बयक जान बयक एक कालिब बनाकर दिखाया गया है, एक ही जान और एक ही वजूद के दो नाम हैं। लेकिन अमरे वाकया यह है कि इसराइल टेररिज्म का बानी मुबानी है। इस सिलसिले में मैंने गुज़श्ता कुछ खुतबे में शायद चंद मिसालें पेश की थीं, अब मैं बहुत मुख्तसर आपको बताता हूँ कि इसराइल की तरफ से जो टेररिज्म के खौफनाक वाकयात हो चुके हैं उन पर आज तक अरबों की तबाहशुदा बस्तियाँ देर यासीन, याफा, किबिया, मगरबी बैरूत, सबरा और शातीला के खंडरात गवाह हैं। इतने हौलनाक मजालिम इन बस्तियों पर किए गए कि मर्दों, औरतों, बूढ़ों, बच्चों को दिन दिहाड़े आंखों में आंखें डालकर ज़िबा किया गया और बड़े जुल्म और सफाकी के साथ नेज़ों में परोया गया और दूसरे तरीक़ों पर हलाक किया गया, और एक जिंदा इंसान, एक ज़ीरू वहाँ ज़िंदा नहीं छोड़ा गया। हज़ारहा ऐसी बस्तियाँ, हज़ारहा अगर नहीं तो सैकड़ों ऐसी बस्तियाँ हैं जिन्हें कुल्लियतन ज़मीन से मिला दिया गया, खाक से मिला दिया गया, कोई एक इमारत भी खड़ी नहीं छोड़ी गई। सिर्फ 77 के एक हमले के दौरान 2.5 लाख फलस्तीनी बेघर किए गए, और ये सारे उमूर ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक मगरिब खामोश है और आंखें बंद कर किए हुए हैं। बस अरब हों या दूसरे मुसलमान हों, वो हैरत से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों एक तरफ से जुल्मों के अंबार खड़े किए जा रहे हैं, तूफान मचाए जा रहे हैं, और कोई हिस नहीं है मुकाबले पर, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इंसाफ के साथ इन लोगों, इनको, इसराइल को मुखातिब करके कहे कि आज तुमने انسانی ظلموں کی تاریخ میں ایسے ابواب کا اضافہ کیا ہے جس سے انسانی ظلموں کی تاریخ کو شرم آتی ہے، لیکن ان سب ظلموں سے چشم پوشی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ساتھ ہیں، لیکن وقت کی رعایت سے میں اس کو پڑھ نہیں سکتا، اگر وقت ہوا تو بعد میں چھپ جائیں گی۔ وحشت و بربریت کی تاریخ میں اسرائیل کی طرف سے جو سیاہ ترین باب ہے، اس کا اضافہ 1982 میں ہوا۔ لبنان پر حملے کی ایک انہوں نے منصوبہ بنایا جس کا نام رکھا تھا آپریشن پیس فار گیلیلی، یعنی گیلیلی کی بستی کے لیے امن کے تحفظ کا منصوبہ۔ اس ضمن میں ڈیوڈ گلمو اپنی کتاب ڈسپوزیسٹ میں جو نقشہ کھینچتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو منصوبہ بنایا گیلیلی سے متعلق، امر واقعہ یہ ہے کہ اس منصوبے کا لیے انہوں یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے تحفظ کے لیے لبنان کے جنوب سے فلسطینیوں کے حملے کی روک تھام کی خاطر اور ان کے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر یہ منصوبہ بنایا۔ مصنف لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس 6 جون سے لے کر 6 جون نہیں، یہ میں تاریخ بتاتا ہوں آپ کو، ہاں جی، جولائی 1981 میں فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا ایک امن کا معاہدہ ہوا۔ گلمور لکھتا ہے کہ 19 جولائی 1981 سے لے کر مئی 1982 تک، جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے لبنان پر، اس وقت تک فلسطینیوں سے اس معاہدے کی ایک بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اس تمام عرصے میں کسی فلسطینی نے اسرائیل پر لبنان سے کوئی حملہ نہیں کیا۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ گلیل کو کبھی بھی لبنان کی طرف سے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوا۔ تیسرا وہ یہ کہتا ہے کہ 1982 سے بہت پہلے، اور ثابت کرتا ہے ان کے حوالوں سے، یہ منصوبہ تیار تھا، اس لیے بعد میں جو فرضی بہانے گھڑ رہے ہیں ان کی اس لحاظ سے بھی کوئی حقیقت نہیں کہ ان بہانوں کی جو تاریخیں ہیں ان سے بہت پہلے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ منصوبہ بنا چکے تھے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ جولائی 81 سے مئی 82 تک بیروت پر بمباری شروع کی، 1982 میں جبکہ بمبئی پر، بیروت پر بمباری شروع کی گئی، تو وہ بمباری اتنی خوفناک تھی کہ دن رات ان کی توپیں بیروت سے باہر مسلسل ان پر گورے برسا رہی تھیں، اور سمندر سے ان کے جہاز جن پر بہت ہی خوفناک توپیں تھیں، ان توپوں سے ان پر آگ برسا رہے تھے۔ دن رات مسلسل مکانوں پر مکان منہدم ہوتے چلے جا رہے تھے اور لوگ مرتے چلے جا رہے تھے، اور کوئی شخص نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی دنیا میں جو ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اٹھتی ہو۔ مغرب بھی خاموش تھا، اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ خود عرب بھی خاموش تھے، اور اس وقت تک اسرائیل کا اس قدر روب پیدا ہو چکا تھا اور اس کے ٹیرر سے اتنے خوف زدہ تھے کہ کسی عرب ملک نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور بمباری کے نتیجے میں 14,000 آدمی وہاں مرے اور 20,000 سے زائد زخمی ہوئے، اور لا تعداد انسان بے گھر ہو گئے۔ یہ اس 1982 کی بمباری کا خلاصہ بعض اخباروں نے شائع کیا ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اس سے جنگ عظیم کے آخر پر جب جرمنوں نے V2 کے ذریعے انگلینڈ پر اور بیلجیم پر V2 راکٹ چھوڑے تھے اور اس کے ذریعے بمباری کی تھی, تو ان اس دور کو اس جنگ کا سب سے زیادہ ہولناک اور دردناک دور بیان کیا جاتا ہے. انگلستان کی طرف سے بار بار مختلف وقتوں میں مختلف سالوں میں ٹیلی ویژنز پر اور دوسرے پروپیگنڈے کے ذریعے V2 کی اس بمباری کا تذکرے چلتے رہتے ہیں اور اسے بھولنے نہیں دیا جاتا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس V2 کی بمباری کے نتیجے میں سارے انگلستان اور سارے بیلجیم میں کل 7,500 اموات ہوئی تھیں, اور صرف بیروت میں اس بمباری کے نتیجے میں 14,000 اموات ہو چکی تھی. یہ سارے ٹیرر کے واقعات ہیں جو کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے, اور کوئی مغربی طاقت ان کا نوٹس نہیں لیتی اور اسرائیل کے خلاف اس بارے میں کوئی آواز بلند نہیں کرتی. جہاں تک اسرائیل کے وعدوں کا تعلق ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم اسرائیل سے صلح کر لو تو اسرائیل سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی. میں اعداد و شمار سے یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ اسرائیل کے وعدوں کا اتنا بھی اعتبار نہیں جتنا دنیا کے سارے جھوٹوں کے مل کر کیے ہوئے وعدوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ 1967 کی جو جنگ عربوں پر ٹھونسی گئی, یعنی وہ جاہرانہ جنگ جس کے نتیجے میں عربوں کا ایک بہت وسیع علاقہ اسرائیل نے ہتھیا لیا, اس جنگ سے پہلے اسرائیل نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم عربوں کی زمین کا ایک فٹ قبضہ کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے, اور ساری مغربی طاقتوں کو یقین دلا دیا تھا کہ ہماری نیت ہی نہیں ہے قبضہ کرنے کی, ہم تو صرف فلسطینیوں کو ذرا مزہ چکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ اگر تم ہم پر حملوں سے باز نہ آئے اور تمہارے حمایتی اسی طرح جرات کرتے رہے تو ہم اس قسم کی سزا دیں گے, یہ مقصد ہے صرف. چنانچہ انہوں نے لکھا کہ میں حوالہ اس کا بتاتا ہوں, لیوی اشکول ہیں جنہوں نے 1967 کی جنگ سے پہلے اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل, دا پرائم منسٹر تھے, کہتے ہیں اسرائیل سیڈ دا پرائم منسٹر ہیڈ نو انٹینشن آف انیکسنگ ایون 1 foot آف عرب ٹیریٹری, ایک فٹ بھی عرب ٹیریٹری کا ہم نہیں لینا چاہتے, یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کا اعلان تھا. اس جنگ کے بعد آج تک جتنا رقبہ عربوں کا انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہے اگر اس کو فٹوں میں بیان کریں تو وہ 73 trillion feet بنتے ہیں. بلینز کی باتیں تو آپ سن چکے ہیں, 1,000 million کا 1 billion بنتا ہے, 1,000 billion کا 1 trillion بنتا ہے, تو ایک فٹ کے بدلے یہ 73 trillion یعنی 73,000 billion عرب فیٹ پر قابض ہو چکے ہیں. اس پر مجھے یاد آیا ایک مغربی مصنف نے اسرائیل کی انتقامی کارروائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مجھے یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ان کی مذہبی تعلیم ہے, ایک آنکھ کے بدلے ایک آنکھ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, لیکن ایک آنکھ کے بدلے 20 آنکھیں یا اس سے زیادہ کی سمجھ مجھے نہیں آتی. امر واقعہ یہ ہے کہ اس مصنف نے اسرائیل کے رد عمل کے اعداد و شمار نہیں نکالے. اس وقت اسرائیل کا مذہب ایک کے بدلے 20 آنکھیں نہیں بلکہ ایک آنکھ کے بدلے 20,000 یا 20 lakh آنکھیں ہیں, اور جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے وہ منفی صورت میں एक के बदले ट्रिलियंस की तब की अदाद शुमार में वादा खिलाफी की जाती है। ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं है। अगली बात सुनिए, जब लेबनान पर इन्होंने 82 में हमला किया, जिसका मैं मुख्तसर जिक्र कर चुका हूँ, तो उस हमले से पहले उन्होंने ये ऐलान किया इसी तरह कि हम लेबनान की एक इंच ज़मीन भी कब्ज़े में नहीं लेना चाहते। और जब लेबनान पे काबिज होकर इंतहाई मजालिम करके एक लंबे अरसे तक और भी ऐसे मजालिम किए जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, आखिर लेबनान छोड़ा तो दरियाए लिस्तानी के जनूब का वो सारा हिस्सा कब्जे में कर लिया जो शुरू से ही इसराइल के मंसूबे में शामिल था। और उस रकबे का इंचों में रकबा 8 ट्रिलियन 830 बिलियन मुरब्बा इंच बनता है। तो जब वो कहते हैं हम एक फुट भी नहीं लेना चाहते, तो मुराद होती है हम 23 ट्रिलियन लेना चाहते हैं। और जब वो कहते हैं हम एक इंच भी नहीं लेना चाहते, तो मुराद उससे होती है 8 ट्रिलियन 830 बिलियन ज़मीन हम लेना चाहते हैं। इस पर मुझे ख्याल आया कि इनकी तारीख का हिसाब लगा के देखें कि जब उसमें तौरात में ये तालीम नाजिल हुई थी कि एक के बदले आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, उस वक्त से अब तक कितना वक्त गुजर चुका है। सेकंड्स में करके देखें तो फिर अंदाज़ा होगा इनकी नफ्सियात का कि हर सेकंड ये इस इंतकाम की कार्रवाई के जज्बे में कितना इजाफा करते चले जा रहे हैं। तो मैं देखकर हैरान रह गया कि तौरात की तालीम के नजूल से लेकर आज तक कम अज़ कम ना अंदाजन जो मैंने अंदाज़ा लगाया है सालों को सेकंड्स में तब्दील करके 6 ट्रिलियन 244 बिलियन 128 मिलियन सेकंड बनते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि हज़रत मूसा के ज़माने से आज तक 6 ट्रिलियन 244 बिलियन और 128 मिलियन सेकंड का अरसा गुजरा है और इस अरसे में इनकी वादा खिलाफियों की नस्बत कितनी बढ़ चुकी है। एक सेकंड की रफ्तार से भी कई गुना ज़्यादा रफ्तार से ये झूठ बोल रहे हैं और इसी नस्बत से इनकी इंतकाम की तमन्नाएँ बढ़ती चली जा रही हैं। लेबनान के ऊपर जो जुल्म और सितम की बारिश बरसाई गई, उसके मुतल्लिक सिर्फ एक इख्तबास मैं एक मगरबी मुबस्सिर का आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ उस वक्त कैनेडियन एम्बेसडर थियोडोर आर्कंड थे। उन्होंने इस बमबारी पर तबसरा करते हुए लिखा कि इस बमबारी को देखकर 1944 की बर्लिन की बमबारी यूं मालूम होता था जैसे एक टी पार्टी हो रही हो। यानी अगर बमबारी ये है तो बर्लिन पर जो नहायत खौफनाक बमबारी की गई थी 1944 में, वो इसके मुकाबले पर एक टी पार्टी की हैसियत रखती थी। बाज मुबसरीन ने बहुत उम्दा तजिया किया। वो लिखते हैं कि महज PLO के कत्ले आम का मंसूबा नहीं था बल्कि फलस्तीन की खुद ही को टुकड़े टुकड़े कर देने का मंसूबा था। और ख़ुद डॉक्टर नाहूम गोल्डमैन जो जो ज़ायनिज्म के बानी बुमानी हैं और साल हा साल तक वर्ल्ड ज़ायनिस्ट जूश कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के सदर रहे हैं, वो ये लिखते हैं The apparent aim is to liquidate the Palestinian people. जो भी हमारे मकासद हमारे मंसूबे थे उनका खुला खुला मकसद यही था کہ فلسطینیوں کو تحلیل کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا جائے. فلسطین کے خلاف اس قوم نے جو ظالمانہ رویہ اختیار کیے رکھا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف، اس میں فلسطینی لیڈرشپ کی کردار کشی نے بھی بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. چنانچہ ایک مغربی مبصر لکھتے ہیں کہ ہمیشہ فلسطینیوں کی کردار کشی کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ فلسطینیوں کو مخاطب بھی اس طرح کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فلسطینی کا نام لیا گیا ہو اور کوئی تحقیر کا اور تذلیل کا لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو. چنانچہ کہتے ہیں بعض دفعہ یہ کہنے کی بجائے کہ فلسطینیوں نے ایسا کیا، کہتے ہیں ٹیررسٹس یہ کرتے ہیں، اینیملز یہ کیا کرتے ہیں، باسٹرڈز ایک گندی گالی ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں. اور بیروت میں عرفات کو ہٹلر کے بنکر میں بیٹھا ہوا عرفات بیان کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک یہ فلسطینیوں سے نفرت کی وجہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ فلسطینی ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم ان کے وجود کو کیوں تسلیم کریں، ہم کس سے بات کریں، ان سے بات کریں جو کہتے ہیں کہ تمہیں سمندر میں پھینک دیا جائے. لمبے عرصے کی کوششوں اور ناکامیوں کے بعد آخر یاسر عرفات نے ان کا یہ عذر دور کرنے کی کوشش کی، اور یونائٹڈ نیشنز کے اس اجلاس میں جس میں یاسر عرفات کو بلایا گیا، انہوں نے کھلم کھلا تمام قوموں کے سامنے یہ اقرار کیا کہ میں تمام فلسطینی آزادی کی تحریک کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے زندہ رہنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. جب یہ اعلان کر دیا گیا تو اس کے چند دن کے بعد اسرائیل کی طرف سے اس کے جواب میں یہ اعلان ہوا، پیلسٹائن نو لانگر ایگزسٹڈ اینڈ دیئر فور دیر واز نو پوائنٹ ان اٹ ہیونگ لبریشن موومنٹ. The only useful thing the PLO could do, said the spokesman of Israeli Foreign Ministry, was to disappear. انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے فلسطین کے وجود کا معنی کوئی نہیں، یہ ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ان کے وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ اس کے جو یاسر عرفات نے ہمیں تسلیم کیا ہے، اس کے جواب میں ہمارا رد عمل یہ ہے اور ہمارا فلسطینیوں کو مشورہ یہ ہے کہ وہ تحلیل ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں، کالعدم ہو جائیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے ظلم و استبداد سے آنکھیں بند کر کے کمزور مظلوم فلسطینیوں کو مسلسل نہایت ظالمانہ پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا گیا ہے. ان کی ساری زمینیں چھین لی گئی ہیں، ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، ان پر آئے دن انتہائی ظالمانہ کاروائیاں کی جاتی ہیں، قتل عام کیا جاتا ہے، مکان منہدم، بستیوں کی بستیاں منہدم کر دی جاتی ہیں، اور وہ در بدر پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی وطن نہیں رہا. 40 لاکھ فلسطینی دنیا میں در بدر پھر رہا ہے، اور ان کے وطن میں یہود کو کا پودا لگا کر اور اس کے پاؤں جما کر ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. ان ساری کوششوں کے باوجود آج بھی فلسطین میں کل 25 لاکھ یہودی ہیں اور ابھی تک 15 لاکھ فلسطینی وہاں موجود ہیں، اور اس تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آئندہ ان کے منصوبوں میں یہ بات داخل ہے کہ جب مغربی کنارے کو ہم یہودیوں سے بھر لیں گے تو پھر مزید جگہ کے مطالبے شروع کریں گے. بس پہلے یہ مکان بڑھاتے ہیں، پھر آبادی بڑھاتے ہیں، پھر مکان بڑھاتے ہیں، پھر آبادی بڑھاتے ہیں، یہ ان کا طریق ہے. اور وہ فلسطینی جو اس سرزمین پر सैकड़ों साल से काबिज थे, वहीं पैदा हुए, वहीं की मिट्टी में पले और बने और बड़े हुए, उन फलस्तीन को वहाँ रहने का कोई हक नहीं। कहते हैं तुम्हारा कोई मुल्क नहीं, तुम्हारा कोई वजूद नहीं, हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते। सवाल ये है कि इन सब बातों को देखते हुए अमरीका किस बिरते पर, किस ख्याल से, किस हिकमत अमली के नतीजे में फलस्तीनियों यहूदियों से अपने मुआशरे को कायम रखे हुए है, और इस तरह एक जिस तरह हमारे मुहावरे में सांड छोड़ना कहते हैं, अरबों की खेतों में एक सांड छोड़ा हुआ है। आम खेतों में जो सांड छोड़े जाते हैं वो तो सब्जियां खाते हैं, ये एक ऐसा सांड है जो खून पी कर पलता है और गोश्त खा कर बढ़ता है, और कोई इसको रोकने वाला नहीं। एक रेजोल्यूशन की बातें आपने बहुत सुनी हैं कि इराक जब तक उस रेजोल्यूशन पर अमल ना करे हम इराक को मारते चले जाएंगे और बर्बाद करते चले जाएंगे, और उसको कुवैत से निकालने के बावजूद भी उस वक्त तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक के ये इम्कान ना मिट जाए, ये एहतमाल हमेशा के लिए ना मिट जाए कि बीसियों साल तक कभी इराक की सरजमीन से कोई शख्स सर उठा सके। उसके मुकाबले पर इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों के नतीजे में जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस पेश हुए कि इन कार्रवाइयों को रोका जाए या इनका रुख मोड़ा जाए, तो हमेशा अमेरिका ने उन रेजोल्यूशंस को वीटो किया। 27 मरतबा ऐसा हो चुका है कि यूनाइटेड नेशंस एक सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल को जालिम करार देते हुए उससे मुतालबा किया गया कि तुम अरब इलाके खाली करो और जुल्म से हाथ खींचो, और 27 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स के नुमाइंदे ने उसको वीटो कर दिया। और यूनाइटेड स्टेट्स की वीटो अक्सर सूरतों में अकेली थी, जबकि दूसरी वीटो की तारीख का मैंने मुतालिया की है, उसमें अक्सर सूरतों में 2-3 दूसरे भी शामिल होते हैं, लेकिन बाकी सब के मुकाबले पर यूनाइटेड स्टेट्स अकेला अमेरिका का हमायती बनकर उन रेजोल्यूशंस के खिलाफ वीटो का हक इस्तेमाल करता रहा। फिर मैंने देखा कि वो रेजोल्यूशंस कितने हैं जिनमें कुछ ना कुछ इसराइल की मजम्मत की गई है और इसराइल को मुतवज्जे किया गया है कि तुम जुल्म से बाज आओ, तो उनकी तादाद भी 27 बनती है जो पास हुए, और उनमें से अक्सर में अमेरिका ने एब्सटेन किया है। जिन रेजोल्यूशंस की जुबान बहुत ज्यादा सख्त थी उनको तो पास ही नहीं होने दिया, जिनमें मजम्मत ही की गई थी जुबान बहुत ज्यादा सख्त नहीं थी उनमें अमेरिका अलग रहा और उनकी ताईद में वोट नहीं डाला। और 242 जिसका जिक्र आपने बहुत सुना हुआ होगा, वो रेजोल्यूशन जिसमें इसराइल को ये हुक्म दिया गया था कि 67 की अपनी हत्याई हुई ज़मीनें वापस करो, उस रेजोल्यूशन को पास करने की वजह यह है कि उसमें ऐसी इबारत दाखिल कर दी गई है जिसके नतीजे में इसराइल के हमायतियों के हाथों में एक हथियार आ गया है कि जिस तरह चाहें उस रेजोल्यूशन का मतलब निकाल लें। सिर्फ एक रेजोल्यूशन है वो जिस पर अमेरिका ने इस बात किया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अकल भिन्ना जाती है कि ये काबिल फहम बात दिखाई नहीं देती, क्यों आखिर इस तरह होता चला जा रहा है, क्या मकसद है अमेरिका का इसराइल की इस तरह पुरजोर हमायत करने का। इन जो इख्तबासा जो रेजोल्यूशंस इसराइल के खिलाफ मुजम्मत के सिक्योरिटी काउंसिल में पास होते रहे उनके मुताले से एक और दिलचस्प बात मेरे सामने ये आई कि उन रेजोल्यूशंस के रवैये में और इराक के खिलाफ रेजोल्यूशन के रवैये में ज़मीन आसमान का एक फ़र्क है। इराक को सांस नहीं लेने दिया गया, मौका ही नहीं दिया गया। एक तरफ ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि सेंक्शंस हों, खुराक बंद हो जाए, वो दवाइयाँ तक बंद हो जाएं, कोई चीज़ कोई पत्ता भी दाखिल ना हो सके, और सेंक्शंस अभी कुछ अर्सा जारी हुई थी तो फैसला कर लिया गया कि इस पर हमला किया जाए। अमरे वाकया ये है कि हम सेंक्शन से बहुत पहले हमले का मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। सेंक्शंस का मतलब ये था कि हमले से पहले भूख से मारा जाए और ज़रूरत की अशिया की नायाबी के अजाब देकर मारा जाए, यहाँ तक के बच्चों के दूध के प्लांट पर भी हमला हुआ बाद में। तो ये उसका मकसद था इस रवैये में, और उस रवैये में जो इसराइल की अदम तआवुन के बाद वो सिक्योरिटी काउंसिल ने इख्तियार किया, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनके रेजोल्यूशन की ज़ुबान ये बनती है कि देखो इसराइल, हमने तुम्हें कहा था फलां फलां वक्त भी कि तुम अरब इलाका वापस कर दो, और तुम अब तक उसमें जमे हुए हो। हम इसको नहायत ही गुस्से की नज़र से देख रहे हैं, हम ये बात पसंद नहीं करते। फिर रेजोल्यूशन पास होता है कि ऐ इसराइल, हमने तुम्हें कहा नहीं था कि हम बुरा मनाएंगे, और हम बुरा मना रहे हैं। फिर एक रेजोल्यूशन पास होता है कि हमने पहले भी दो दफ़ा बताया था कि हम बहुत बुरा मना रहे हैं, हम फिर बताते हैं कि हम बहुत बुरा मनाएंगे। फिर रेजोल्यूशन पास होता है कि देखो, हम बहुत बुरा मना रहे हैं और हम मजबूर होंगे ऐसे इकदाम करने पर जिससे तुम पर साबित हो जाए कि हम बहुत बुरा मना रहे हैं। और फिर रेजोल्यूशन पास होता है कि जिस तरह हमने कहा था, हम अब मजबूर हो गए हैं ये तुम्हें बताने पर कि हम बहुत ही बुरा मना रहे हैं। इसके सिवा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ जब वो यूपी के मुतल्लिक ये लतीफ़ा है कि वो लोग ज़रा लड़ाई से घबराते हैं, तो यूपीआइट को जब कोई मारे और ताकतवर हो तो उसको कहते हैं अब की मार, अब मार के देखो। वो दोबारा मारते तो कहते हैं अब की मार, फिर दोबारा मारते तो कहते हैं अब की मार। चुनाचे ये लतीफ़ा तो शायद फर्जी होगा, यूपी के बड़े बड़े बहादुर लोग हैं, जियाले हैं, बड़े बड़े मुकाबले किए हैं उन्होंने दुश्मनों से, मगर ये लतीफ़ा यूनाइटेड नेशंस के हक़ में ज़रूर सादिक आता है। हर दफ़ा इसराइल मार पर मार देता चला गया है और खुलम खुला बगावत के रंग में कहता रहा है तुम्हारे रेजोल्यूशंस की हैसियत क्या है, रद्दी का कागज़ है, मैं फाड़ फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा, मैं पांव तले रोन दूंगा। और हर दफ़ा यूनाइटेड नेशंस कहती है अब की मार, अब अगर तुमने ऐसा किया तो हम बहुत ही बुरा मनाएंगे। अब सवाल यह है कि ये क्यों ये पागलपन हो रहा है, कोई हद होती है, नाकाबले फहम बातें हैं, यकीन नहीं आ सकता कि दुनिया में यह कुछ हो सकता है, लेकिन हो रहा है। इस यूनाइटेड नेशंस का फायदा क्या है, मैं तो यह सोचता हूं, और अरब और मुसलमान ममालिक को अगर वो होशमंद हैं, और बाकी दुनिया को भी सोचना चाहिए कि इस यूनाइटेड नेशंस का क्या फायदा है जो अमलन सिर्फ उन बड़ी कौमों के मफाद में फैसले करती है जो बड़ी कौमें यूनाइटेड नेशंस पर काबिज हो चुकी हैं। और यूनाइटेड नेशन का दस्तूर जिनको यह ताकत देता है कि जब चाहें किसी के खिलाफ जुल्म करें, और सारी दुनिया की कौमों को यह ताकत ना हो कि उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ ही बुलंद कर सके, अगर वो आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करें तो उसको वीटो कर दिया जाए, और अपने किसी चेले से जिस तरह चाहे किसी पर जुल्म करवा लें, किसी दुनिया की ताकत ना हो कि वो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, और कुल्लियतन दुनिया की तकदीर इनके हाथ में हो। यूनाइटेड नेशंस की ये कैफियत है। जब अरबों के मुतलिक फैसले करने हों या मुसलमानों के मुतलिक, तो इंतहाई ज़ालिमाना फैसले किए जाए, उनके खिलाफ फैसले करने हों, और जब उनके हक़ की बात हो तो सवाए चंद आवाज़ें निकालने की और उसकी कोई भी हैसियत नहीं। हमारे बचपन में मुझे मुर्गियां पालने का शौक़ था, मैंने देखा है कि बाज़ मुर्गियां ऐसी भी होती हैं कि बीठे पालने वाले की सेंध में करती हैं और अंडे दूसरे के सेंध में जाके देती हैं। बस यूनाइटेड नेशंस की मुर्गी तो वैसी ही एक मुर्गी है, बीठे करने के लिए अरबों और मुसलमानों के सेंध रह गए हैं, और अंडे देने के लिए इसराइल और मगरिब के सेंध हैं। बस अगर यही यूनाइटेड नेशंस का तसव्वुर है और यही इसके मकासद हैं तो दुनिया को सोचना चाहिए। चुनाचे इस बारे में मैं इंशाल्लाह जब दुनिया को अमूमी मशवरे दूंगा तो उनको एक मशवरा इस सिलसिले में भी दूंगा। ایک ہی بات بالآخر سمجھ آتی ہے کہ مغربی دنیا در حقیقت اسلام سے گہری دشمنی رکھتی ہے, اور اس دشمنی کے پس منظر میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا تاریخی رقابتیں بھی ہیں, اور اس دشمنی کی وجہ ایک وہ خوف بھی ہے جو جاہل ملا اسلام کے متعلق مغربی دنیا اور دوسری دنیا کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اپنی جہالت سے اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے جس سے دنیا خوف کھاتی ہے کہ یہ لوگ جب طاقت پائیں گے تو ہم پر جبر و تشدد کریں گے. اس مسئلے کے متعلق میں بعد میں جب میں مسلمانوں کو مشورہ دوں گا تو پھر اس ذکر کو چھیڑوں گا. یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو مسلمانوں کے پیچھے ڈال کر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی مدافعانہ طاقت کو توڑ دیں گے, یا اس طرح اسرائیل ان مظالم کو بھول جائے گا جو مغرب نے اسرائیل پر کیے ہوئے ہیں اور ان مظالم کا بدلہ مسلمانوں سے لیتا رہے گا, تو یہ ان کی سب سے بڑی حماقت ہے. اسرائیل کے انتقام کی یادداشت بہت قوی ہے اور نہ مٹنے والی ہے, اور اسرائیل کے احسان کی یادداشت اس طرح ہے جس طرح پانی پر تحریر لکھی گئی ہو. آپ کو اگر اسلامی تاریخ سے واقفیت ہو تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 800 سال تک اسپین پر جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ایک واقعہ بھی کسی یہودی پر ظلم کا اس تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. مسلمانوں کے طاقت کے ادوار میں جب بھی آپ جس طور پر بھی نظر ڈالیں, ایک دوسرے پر ظلم تو آپ کو دکھائی دے گا, اور وہ بھی اس وقت جب ملا ایک مذہب کے ماننے والے ایک فرقے کے ماننے والوں کو دوسرے فرقوں کے ماننے والوں کے خلاف بھڑکاتا رہا. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف اسلام کی تاریخ میں آپ کو کوئی مظالم دکھائی نہیں دیں گے. 3 ایسے قبائل ہیں جن کا تاریخ اسلام کے آغاز سے تعلق ہے, جنہوں نے بار بار معاہدہ شکنی کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دھوکے کیے, ان کے خلاف جنگ کے دوران حملہ آوروں سے ملتے رہے. ان 3 قبائل کے خلاف بالآخر مسلمانوں کو کارروائی کرنی پڑی. وہ قبائل ہیں بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. جب 1947 میں یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے قیام پر بحث ہو رہی تھی تو وہاں اسرائیلیوں نے مسلمانوں کو تان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا حق ہے اور تمہیں تو عادت ہے ہمیں اپنے گھروں سے نکالنے کی, ہم آج تک نہیں بھولے جو تم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع سے کیا تھا. تو یہ عجیب یادداشت ہے کہ فرضی مظالم کی یادیں تو 1400 سال سے زندہ رکھے ہوئے ہیں اور حقیقی احسانات کی یادوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. یہ عجیب قوم ہے کہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب ایزابیلا اور فرڈیننڈ نے 1490 میں یہودیوں کے اسپین سے انخلاء کا حکم دیا, اس سے پہلے 200 سال تقریباً مسلسل اسپین میں یہودیوں پر ظلم ہوتے رہے, لیکن وہ ایسے ظلم تھے کہ ان کے نتیجے میں وہ یہود نے پھر بھی وہاں سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا. بالآخر جبرن ان کو عیسائی بنایا گیا, اور جب بڑی تعداد میں یہودی عیسائی بن گئے تو پھر یہ تحریک شروع کی کہ یہ جھوٹے عیسائی ہیں, دھوکہ دینے کے لیے عیسائی بنے ہیں, ابھی بھی بہت امیر ہو گئے ہیں, اس لیے ان کی دولت چھیننے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرو. چنانچہ ایزابیلا کو اور فرڈیننڈ کو اس وقت کے عیسائی پادریوں نے بار بار یہ تحریک کی اور لالچ دلائی کہ اس قوم کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کی عیسائیت پر اعتماد نہ کیا جائے اور ہمیں انکویزیشن کی اجازت دی جائے. انکویزیشن سے مراد ہے وہ ٹارچر کرنے کے ذرائع جو عیسائی دنیا اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرتی تھی, اور نہایت ہی دردناک مظالم ان ذرائع سے غیر عیسائیوں پر کیے جاتے تھے اور ان عیسائیوں پر کیے جاتے تھے جن کے دین پر شک ہو. چنانچہ ایک لمبے عرصے تک یہ بحث جاری رہی. ایزابیلا چونکہ پوپ سے ناراض تھی, سکسٹس سیکنڈ تھا غالباً اس وقت, اس سے کسی وجہ سے ناراض تھی, وہ اس کی مرضی کے کوآرڈینل مقرر نہیں کرتا تھا, اس لیے اس نے اجازت نہیں دی کہ پوپ کی مقرر کردہ کوئی کمیٹی انکویزیشن کے کام اسپین میں کرے. بالآخر فرڈیننڈ کو عیسائی پادریوں نے یہ لالچ دی کہ اگر تم اس کی اجازت دے دو تو یہود کے جتنے اموال چھینے جائیں گے یہ ہم تمہارے قبضے میں دیں گے, ہمیں صرف ظلموں کی اجازت دو, اموال تمہارے. چنانچہ 1480 میں انکویزیشن شروع ہوئی. انکویزیشن کی تاریخ حقیقتاً اتنی دردناک ہے کہ شاید ہی کبھی انسانی تاریخ میں ایسے دردناک مظالم کی آپ کو مثال نظر آتی ہو جیسے اس زمانے میں یہودیوں پر عیسائیوں کی طرف سے کیے گئے. اس کے باوجود دل نہیں بھرا تو 1492 میں ان کے انخلاء کا حکم جاری کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1547 سے 1552 تک بلیک ڈیتھ کے زمانے میں یورپ میں پہلے ہی یہود پر مظالم کیے جا رہے تھے اور فرانس میں سب سے زیادہ مظالم کیے گئے. چنانچہ وہاں کے مظالم کا تصور کریں کہ وہاں سے بھاگ کر انہوں نے پہلے فرانس میں اور پھر یورپ کے دیگر ممالک میں پناہ لینے کی کوشش کی, لیکن وہاں بھی ان کو پناہ نہیں ملی اور ان پر مظالم جاری رہے. پناہ اگر ملی تو فلسطین کی اسلامی حکومت نے دی ہے, یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. اور دوبارہ بھی ناٹسی مظالم کے زمانے میں پھر یہ فلسطین پناہ لینے کے لیے گئے ہیں. بس ساری اسلامی تاریخ میں ان کے ساتھ احسان پر احسان کا سلوک کیا جاتا رہا, ان کے علم و فضل نے مسلمان گودوں میں پرورش پائی ہے, اور ظلم ہوئے ہیں ان یورپینز کی طرف سے اور مغربی عیسائی قوموں کی طرف سے, اور ان کا بدلہ یہ مسلمانوں سے لے رہے ہیں. یہ تصور ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذہن میں ہے کہ اس سے بہتر اور کیا سودا ہوگا, یہودیوں کو مسلمانوں کے گلے ڈال دو اور ہمارے ظلموں کا انتقام مسلمانوں سے لیں, ایک ہی تیر سے دونوں مارے جائیں, اس سے زیادہ اور کیا حکمت عملی کی پالیسی ہو سکتی ہے. لیکن وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ یہودی ظلم بھولنے والی قوم نہیں ہے, ان کی سرشت کے خلاف ہے. یہ ناممکن ہے کہ مغرب سے اپنے مظالم کا بدلہ نہ لے. وقت کی بات ہے, آج یہ مسلمانوں کا خون چوس کر طاقت حاصل کریں گے, اور یہ طاقت ابھی اتنی بڑھ چکی ہے اور ایسی خوفناک ہو چکی ہے کہ ان کے جرنیل کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوویت یونین سے ٹکر لے کر اس کو بھی شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں. جو ٹیکنیکل نو ہاؤ جنگی ہتھیار بنانے کا ہے اس میں بہت سی شاخوں میں یہ امریکہ سے بہت آگے نکل چکے ہیں, ایٹم بم بنا چکے ہیں, دوسرے مولک ہتھیار بنا چکے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کیوں یہ طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ بڑی ہی جہالت ہوگی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے حملوں سے ڈر کر یہ ایسا کر رہے ہیں. بہت بڑی بیوقوفی. مسلمان حملوں سے ڈرنا کیا, جب بھی مسلمانوں بیچاروں نے ٹکر لی ہے ان کی طاقت کو تہس نہس کر دیا ہے, اور ہر حملہ آور کو ایسی ظالمانہ شکست دی ہے کہ اس سے سارے عالم اسلام کی گردن شرم سے جھک جاتی رہی ہے. ان کو کیا خوف ہے مسلمانوں سے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی فتح کے منصوبے ہیں. پہلے تیل کی طاقت پر قبضہ کیا جائے گا, ہر قدم کے بعد جب اس قدم کی یادداشت پھیکی پڑ جائے گی پھر اگلا قدم اٹھے گا, پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھے گا, پھر اگلا قدم اٹھے گا. اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مکے اور مدینے کو خطرہ ہے اور توحید کو خطرہ ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. انہوں نے لازماً بالآخر تیل کے چشموں پر قابض ہونا ہے, اور یعنی نیت ان کی یہ ہے آگے خدا کی تقدیر اور رنگ دکھائے اور ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں تو اور بات ہے، ورنہ بظاہر جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد یہ مغرب سے اپنے بدلے لیں گے، اور ایسے ہولناک بدلے لیں گے کہ مغرب ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ جنگ کا بگل بجانے والی قوم ہے، اور جنگ کا بگل ڈیوڈ بن گوریون بجا چکے ہیں. تقریباً 4000 سال پہلے کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ جنگ جنگ اور جنگ، اور اس کے سوا تمہارے قیام کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. بس اگر امریکہ اس خوش فہمی میں ہے اور اس کے اتحادی کہ وہ یہودیوں کو بھی پاگل بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی پاگل بنا رہے ہیں اور ایک کو دوسرے کے خلاف لڑا رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. امریکہ کے متعلق میں نے ایک یہ بھی بیان کیا تھا کہ بہت سے نفسیاتی عوامل ہیں جو امریکہ کو اپنی بعض پرانی ناکامیوں کے داغ مٹانے کے لیے عراق کو ذلیل و رسوا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. اس سلسلے میں میں نے ویت نام کا ذکر کیا تھا، اور ویت نام کے متعلق میں خلاصتاً اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں امریکہ کی خودی کو کس طرح توڑا گیا ہے، اور کس طرح دنیا کی سب سے عظیم طاقت کے تکبر کو پارا پارا کیا گیا ہے. ویت نام کی جنگ کا آغاز 4 اگست 1964 کو ہوا ہے، اور عجیب اتفاق ہے، یہ توارد ہے یا کوئی تقدیر کی بات ہے، کہ وہ آغاز بھی ایک سٹارم سے ہوا تھا. اس سٹارم کا نام امریکن مورخین ٹراپک سٹارم کہتے ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ دو امریکن جہاز جب شمالی ویت نام اور جنوبی ویت نام کی جنگ جاری تھی، اور اشتراکی ویت نامیز جنوبی غیر اشتراکی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے، تو امریکہ کو بہانے کی تلاش تھی کہ کس طرح اس ملک میں دخل دے کر جنوبی ویت نام کی حمایت میں شمالی ویت نام کو شکست دی جائے. چنانچہ ان کا ایک جہاز جس کا نام ایک میڈاکس جہاز ویت نام شمالی ویت نام کے سمندر کے اس حصے میں داخل ہو گیا جو در حقیقت ان کی اپنی حدود کا علاقہ تھا جن پر ان کی بالادستی ہوتی ہے. اس پر انہوں نے کچھ پیٹرول بوٹس بھیجیں تاکہ وہ اس جہاز پر حملہ کرے، اور انہوں نے حملے کی کوشش بھی کی مگر جہاز اس سے ان کو ڈسٹروائے کر کے ان کے حملے سے نکل کر باہر چلا گیا، اور باہر ان کا ایک ساتھی ڈسٹروائر جس کا نام ٹرنر جوائے تھا اس کو لے کر دوسرے یا تیسرے دن واپس آ گیا. ان کا خیال تھا کہ اب جب ہم پہ دوبارہ حملہ کریں گے تو ہمیں بہانہ ہاتھ آ جائے گا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ٹراپک سٹارم آ گیا، اور ٹراپک سٹارم بھی جس طرح ڈیزرٹ سٹارم ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کے مطابق لکھتے ہیں کہ ہمارے ان کی ساری الیکٹرانک اکوپمنٹس ہے وائر ہو گئیں، پاگل ہو گئیں، ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. چنانچہ وہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے واقعتاً یہ سمجھا کہ ان پر حملہ ہو گیا ہے. اب جہلوں والی بات ہے کہ طوفان آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے یہ کس طرح سمجھ لیا کہ حملہ ہو گیا ہے؟ یعنی ویت نام نے وہ طوفان چلایا تھا. بہرحال بہانے جب تلاش کرنے ہوں تو اس طرح کی بیوقوفوں والے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا حملہ ہو گیا، انہوں نے دھڑا دھڑ بمباری شروع کر دی ویت نام کے علاقے پر، اور پھر اس بات پر قائم رہ گئے کہ چونکہ حملہ انہوں نے کیا تھا، اس کے جوابی کارروائی کی ہے، اس پر بڑی شدت کے ساتھ ویت نام پر حملہ کیا گیا، ہوائی حملہ بھی کیا گیا، اور ایک سال کے اندر اندر، یعنی وہ سال 1964 کا جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے پہلے 200,000 امریکی سپاہی ویت نام کی سرزمین میں پہنچا دیے گئے تھے. بمباری کا اور 1967 میں یہ تعداد بڑھ کر 540,000 بن چکی تھی. بمباری کا عالم یہ تھا کہ 8.5 سال تک مسلسل دن رات ویت نام پر بمباری کی گئی ہے, اور ویت نام پر کل بمباری 25 لاکھ ٹن کی گئی ہے. یعنی تمام دنیا میں جنگ عظیم کے 6 سال میں یورپ اور ایشیا اور دوسری دنیا میں جہاں افریقہ وغیرہ میں جتنی بمباری ہوئی ہے تقریباً اتنی ہی بمباری صرف ایک ویت نام پر اس 8.5 سال میں کی گئی, جو فلوریڈا ریاست کے برابر ہے بمشکل. امریکہ کی ریاستوں میں سے ایک ریاست فلوریڈا ہے, اور اپنی دنیاوی طاقت کے لحاظ سے فلوریڈا سے بہت پیچھے ہے. نہ صنعت کی حالت, نہ کوئی دوسری تجارتی طاقت اس کو حاصل ہے, ایک غریب ملک ہے. لیکن عظمت کردار دیکھیں کہ 8.5 سال تک سر بلند کر کے امریکہ سے ٹکر لی ہے. اس عرصے میں جنوبی امریکہ میں ان کے مرنے والے سپاہی اور شمالی امریکہ میں مرنے والے سپاہی اور سویلینز کی کل تعداد 25 لاکھ تھی. گویا سارا اسرائیل اگر ہلاک کر دیا, اسرائیل کا یہودی ہلاک ہو جائے تو اتنی تعداد بنتی ہے, اور انہوں نے سر نہیں جھکایا. امریکن تکبر کی کمر توڑ کے رکھ دی, اور اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ امریکہ کو پھر شکست تسلیم کرنی پڑی. اور شکست تسلیم کرنے کا وقت بھی ایسا, کا تاریخ بھی ایسا دلچسپ ہے کہ فرانس میں جب پیس کانفرنس ہو رہی تھی تو شمالی ویت نام نے عارضی طور پر جنگ بندی سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہاں ہم صلح کی باتیں بھی کریں گے اور لڑائی بھی جاری رکھیں گے. چنانچہ یہ جو آج سبق عراق کو دے رہے ہیں یہ انہوں نے ویت نام سے سیکھا تھا کہ صلح کی باتیں بھی کریں گے اور لڑائی بھی جاری رکھیں گے. بس وہاں جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا تکبر ٹوٹا ہے, وہ اتنی ہولناک نفسیاتی شکست ہے کہ کسی طرح اس کا وہ بدلہ چاہتے ہیں اور اپنی قوم کی خود اعتمادی کو بحال کرنا چاہتے ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی کمرے جوڑا نہیں کرتی. اور یہ تو اب باوجود اس کے کہ عراق پر بمباری کی رفتار کے لحاظ سے ویت نام کے مقابلے پر 4 گنا زیادہ شدت کی جا رہی ہے. ابھی تک یہ 2 دنوں کی جنگ کہہ رہے تھے, 6ٹا ہفتہ ہو گیا ہے اور ابھی تک عراق کی کمر نہیں توڑ سکے. امر واقعہ یہ دنیا بدل چکی ہے, یہ زمانے وہ نہیں رہے. اب انسان کی خودی کا تصور بلند ہو رہا ہے, اس کو ہوش آ رہی ہے, آزادی کی لہریں چل رہی ہیں, خدا کی تقدیر دنیا کے رجحانات تبدیل کر رہی ہے. اب جھوٹے خداؤں کے دن نہیں رہے, ان کی صفیں لپیٹنے کے دن آ چکے ہیں اور ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا. ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کی تصویر کیا دنیا میں بن رہی ہے اور آئندہ تاریخ میں کیا بنے گی. آج یہ صدام حسین کو ہٹلر اور ظالم اور صفاق کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اگر ساری باتیں بھی تسلیم کر لی جائیں تو ویت نام میں جو انہوں نے مظالم کیے ہیں وہ سارے مظالم صدام حسین کے, وہ مظالم صدام حسین کے مظالم پر اس طرح ہیں جیسے رائی کے مقابل پر ایک پہاڑ ہو. صدام حسین نے جتنے اگر فرضی مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں اگر سرز کریں سارے سچ ہوں تو ان مظالم کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں جو امریکہ نے 8.5 سال تک ویت نام پر کیے ہیں. اور کوئی حق نہیں. تمہارا کام کیا ہے کسی اور ملک پہ جا کر بمباریاں شروع کر دینا اور اس ملک کے ایک حصے کی لڑائی میں اس کے شریک بن کر دوسرے ملک کے انسانوں پر بربریت کی انتہا کر دینا. وہ تفصیل اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کہاں کھڑے ہو جائیں, آپ کا سارا وجود کانپنے لگے, اتنے خوفناک مظالم ہیں. لیکن اس سے بڑا ظلم یہ کہ آج تک یہ ویت نامیز کی کردار کشی کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں جب جن شہروں پر دوبارہ قبضہ کیا وہاں ہماری تائید کرنے والوں کو انہوں نے اس طرح ہلاک کیا, اس طرح ظلم کیے, وہاں اکٹھی قبریں ہیں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی. جنگ میں جو غداری کرتا ہے اور اتنی ظالمانہ جنگ اور یک طرفہ جنگ میں اس کا یہی, اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. कौन सा दुनिया का कानून है जो गद्दार की जान की जमानत देता है, और ये खुद तस्लीम करते हैं कि उन्होंने इनकी हिमायत की थी उन लोगों ने। बस उन मजालिम के नक्शे खींचते हैं, और वो जो दूसरे मजालिम 8.5 साल तक यकतरफा करते चले गए उनका कोई जिक्र नहीं करते। मैं समझता हूं कि ये जो खौफनाक नफसियाती बीमारी लग चुकी है अमेरिका को, ये आज दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इस पर एक और बात का खौफनाक इजाफा हुआ है, एक ऐसी जंग की मिसाल कायम की गई है जिसकी कोई नजीर सारी दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। यानी किराए की जंगों की बातें तो आपने सुनी होंगी, मगर इतनी वसी पैमाने पर इतनी खौफनाक किराए की जंग कभी दुनिया की तारीख में नहीं लड़ी गई। वियतनाम की जंग में कम से कम एक अमेरिका के किरदार का अच्छा पहलू यह था कि लोगों के सामने कशकोल लेकर नहीं गया था कि हमें इस जंग के पैसे दो। 120 बिलियन 8.5 साल तक जुल्म बरसाने का खर्च अमेरिका ने खुद बर्दाश्त किया है। 120 बिलियन बहुत बड़ी तादाद, बड़ी रकम है। लेकिन मौजूदा जंग सारी की सारी मांगे के पैसों से लड़ी जा रही है। अब ऐसी जंग की मिसाल अगर इस दुनिया में कायम कर दी जाए कि तुम किसी से पैसे लेकर लड़ो, तो दुनिया के अमन को फिर क्या जमानत बाकी रहेगी? जिसका मतलब यह है कि गरीब कौमों का अमन अमीर कौमों के हाथ में थमा दिया जाएगा, और जब चाहें जहां चाहें दुनिया की अमीर कौमें किराए के टटू लेकर, किराए के सिपाही लेकर गरीब कौमों पर मजालिम ढाती रहें। यह पैगाम है जो दुनिया को दिया जा रहा है। और मजीद एक और ऐसी हिर्स इस जंग के साथ शामिल है कि जब इसकी नतीजे जाहिर होंगे रफ्ता रफ्ता, तो आप हैरान होंगे कि किस तरह यूरोप की दूसरी कौमों में भी इससे तहरीक पैदा होगी कि अगर जंग का ही मतलब है तो क्यों ना हम भी हाथ रंग लें। तमाम तबाही जो इस जंग में इराक और कुवैत पर वारिद की गई है, इसके पैसे वसूल इन्होंने किए हैं, और उस तबाही के नतीजे में नुकसान पूरा करने के उससे कई गुना ज्यादा पैसे उनसे वसूल करेंगे। बस हलाक करने के भी पैसे और दोबारा जिंदा करने के भी पैसे, और दोबारा जिंदा करने के पैसे हलाक करने के पैसों से बहुत ज्यादा। किराए के कातिल को कम दिया जाता है लेकिन सर्जन को ज्यादा दिया जाता है। तो ये दोनों किरदार इन्होंने अपनी जात में इकट्ठे कर लिए हैं। यह है दुनिया का सबसे बड़ा खतरा। आज के बाद एक नया अंदाज़े फिक्र पैदा हुआ है और पैदा बढ़ता चला जाएगा अगर इसकी रोकथाम न की गई। किसी गरीब कौम को मरवाने के लिए किसी अमीर कौम ने पैसे दिए तो मरवाया जाएगा, और फिर बाद में उस कौम की तामीर नौ के लिए भी उसी को जुर्माने डाले जाएंगे, और दोनों के फायदे इनको पहुंचेंगे। आखिर पर मैं आपको इराक की सरजमीन से मुतल्लिक ये बताना चाहता हूं कि बड़ी मजलूम सरजमीन है, और बड़े बड़े सफाकाना खौफनाक ड्रामे इस जमीन सरजमीन पर खेले गए हैं। मैंने सोचा कि इस सरजमीन को क्या नाम दिया जाए, तो मुझे ख्याल आया कि इसे मौत और खोपड़ियों के मीनार की सरजमीन कहा जा, मीनारों की सरजमीन कहा जा सकता है। सबसे पहले तारीख में असीरियों ने इराकी इलाके पर काबिज होकर इतने मजालिम इस इलाके में बसने वाली कौमों पर किए थे कि 200 साल तक उन मजालिम से ये सारा इलाका सराहता रहा, कांपता रहा और सिसकता रहा। 889 में असीरियन के दौर इस्तेदाद के आगाज में वहाँ के फातेह बादशाह ने अपने महल के सामने एक मीनार तामीर किया। उस मीनार पर यह इबारत कंदा थी कि मैं खालें खिंचवाने वाला बादशाह हूँ, जिस शख्स ने मुझसे टक्कर ली है मैंने उसकी खाल खिंचवा दी, और ये मीनार जो तुम देख रहे हो ये सारा, इस पर सारे की सारी इंसानी खालें मड़ी हुई हैं। और इस मीनार की चोटी पर जो तुम पंजर देख रहे हो नेजे पर गड़ा हुआ, वो भी इंसानी पंजर है, और इस मीनार के अंदर भी इंसान जिंदा चुने गए थे। बस मैं वो बादशाह हूं जो खालें खिंचवाने वाला और हलाकत का बादशाह हूं, लेकिन इसके साथ ही ये दावा था कि मैं सब कुछ नेकी की खातिर कर रहा हूं। और दरअसल असीरियंस की जंग नेकी और बदी की जंग है, हम नेकियों के नुमाइंदा हैं और बाकी सब दुनिया बदियों के नुमाइंदा है। मैं नहीं जानता सदर बुश ने इस तारीख का मुतालिया किया है या नहीं, लेकिन इराक में वो जो कुछ कर रहे हैं वो वैसा ही एक तमसीली मीनार बनाने की बातें सोच रहे हैं, जिस पर यही इमारत कंदा होगी कि हम सर तोड़ने वाले, खुदियों को बर्बाद कर देने वाले, इज्जत नफ्स को मिटा डालने वाले और पांव तले रौंदने वाले बादशाह हैं। जिस शख्स ने हमारे खिलाफ कोई आवाज बुलंद की और सर उठाने की जरूरत की, हम उसकी कमर तोड़ेंगे और उसकी खोपड़ियों से वैसे ही मीनार बुलंद करेंगे जैसा इराक की तारीख में इससे पहले बुलंद होते रहे। उसके बाद दूसरा इराक मीनार जो इराक में बनाया गया वो 1258 में हलाकू खान ने वाकयातन खोपड़ियों से बनाया, और फिर तीसरा मीनार 1401 में तैमूर लंग ने बगदाद में खड़ा किया और वो भी इंसानी खोपड़ियों से बनाया गया था। बस ये कैसी मजलूम सरजमीन है जहाँ एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा पहले इससे भी इंसानी लाशों और जिल्दों और खोपड़ियों से मीनार तामीर किए गए हैं, ताकि किसी जाबिर को के सामने दुनिया को सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दिया जाए। बस आज जो कुछ इराक में हो रहा है ये उन्हीं बातों का इयादा है। मैं नहीं जानता कि आइंदा क्या होगा, मैं नहीं जानता कि खुदा की तकदीर कब इनका सर, इस तकबर का सर तोड़ने का फैसला करेगी, लेकिन ये मैं जानता हूं कि लाजमन खुदा की तकदीर इस तकबर का सर तोड़ेगी। लेकिन ये बात मैं अमेरिका को यकीन दिलाता हूं कि वो कमर जो वियतनाम में तुम्हारी तोड़ी गई थी, इराक के मजालिम के नतीजे में यह कमर अब जुड़ नहीं सकती। बज़ाहिर तुमने वहां भी एक खोपड़ियों का मीनार बुलंद करने की कोशिश की थी, मगर 25 लाख टन बारूद से जितनी जमीन खोदी जा सकती है, जितने गहरे कुएं खोदे जा सकते हैं, उतने गहरे कारे मजल्लत में हमेशा के लिए तुम्हारा नाम दफन हो चुका है। आइंदा तारीख में ये बातें ज्यादा उजागर होती चली जाएंगी, ये मजालिम के दाग जो तुम्हारे चेहरे पर लगे हैं आज तुम्हारे रोब की वजह से और तुम्हारे जुल्म सितम के दबदबे के नतीजे में ये नुमाया करके दुनिया को दिखाने के लिए किसी के पास ताकत हो या ना हो, मगर तारीख बिल आखिर वक्त के साथ साथ इनको ज्यादा नुमाया करती चली जाएगी, ये स्याहियां ज्यादा गहरी होती चली जाएंगी। बस दूसरी नजर से भी तो अपने आप को देखो, बाहर तुम्हारी क्या तस्वीर बन रही है और आइंदा तुम्हारी क्या तस्वीरें बनने वाली हैं, और जिन मकासद को लेकर तुम उठे हो उनके बिल्कुल बरक्स कार्रवाइयां कर रहे हो, अमन की बजाय हमेशा के लिए दुनिया को जंग में झोंकने के फैसले कर चुके हो। लेकिन अगर अमेरिका इन बातों को समझने पर आमादा नहीं, जैसा कि बज़ाहिर यही मालूम होता है इस वक्त अपने तकब्बुर के नशे में इतनी बुलंद परवाजी है कि अपने ही बनाए हुए फर्जी जुल्मों के मीनार की चोटियों पर बैठे हुए दुनिया का मुलाहजा कर रहे हैं, तो फिर आइंदा क्या होगा और खुदा की तकदीर इनको क्या दिखाएगी, उसके मुतल्लिक मैं इंशाल्लाह आइंदा खुद में कुछ बयान करूँगा, और यहूद को भी मशवरा दूंगा और मुसलमानों को भी और बाकी दुनिया को भी। आज का वक्त इंसानी तारीख, जदीद तारीख में इंतहाई नाजुक वक्त है। अभी वक्त है कि हम इस जुल्म और इस्तबदाद के धारे का रुख मोड़ सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा मामला हाथ से नहीं निकला, और मैं यकीन रखता हूँ कि अगर उन मशवरों को कबूल कर लिया गया जो मैं कुरानी तालीम के नतीजे में उसकी मुताबकत में दुनिया के सामने पेश करता हूँ, तो इंशाल्लाह इस जुल्म के धारे का रुख हम फेरने, वापस मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारे वाकया ये है कि हमारी हैसियत सिर्फ आजिज़ دعاگو بندوں کی حیثیت ہے, اور ہماری دعائیں لازماً وہ کام کر سکتی ہیں جو ہماری ظاہری کوششیں بظاہر نہیں کر سکتی. بظاہر کیا, فی الحقیقت بھی نہیں کر سکتی, ہماری کوششوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو امریکہ کو ایسے الفاظ میں مخاطب کر رہے ہیں اس سے ان کے وجود کا ایک بال بھی اس سے کانپے یا ہلے یا اس میں جنبش محسوس ہو. اس کے باوجود میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مقدر ہے. یہ دنیا کے آخر پر اگر دنیا کی تاریخ کا رخ موڑنا ہے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی دعاؤں نے موڑنا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوشاق کی دعاؤں نے موڑنا ہے, اور خدا کے عاجز بندوں کی پگھلی ہوئی دعاؤں نے موڑنا ہے. خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ لکھتے ہیں کہ یہ مقدر تھا اور ہے اور ایسا ضرور ہوگا. آپ فرماتے ہیں جب مسیح کی روح آستانہ الوہیت میں پگھلے گی اور راتوں کو اس کے سینے سے دردناک آوازیں اٹھیں گی, تو خدا کی قسم دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس طرح پگھلنے لگیں گی جیسے برف پگھلتی ہے دھوپ میں, اور اس طرح ان طاقتوں کے ہلاک ہونے کے دن آئیں گے اور ان کے تکبر کے ٹوٹنے کے دن آئیں گے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو آج نہیں, لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جماعت احمدیہ میں زندہ ہے. بس اے مسیح موعود کی روح کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے بنی احمدیوں, خدا کے حضور راتوں کو اٹھو اور اس طرح پگھلو اور دردناک کراہ کے ساتھ, دردناک چیخوں اور سسکیوں کے ساتھ خدا کے حضور گریہ وزاری کرو, اور یقین رکھو کہ جب تمہاری روحیں خدا کے آستانے پر پگھلیں گی تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے پگھلنے کے دن آ جائیں گے, اور یہ وہ تقدیر ہے جس سے کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرت مولوی جلال الدین شاہ شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں عارضہ قلب سے وفات پا گئے. بہت ہی مخلص اور فدائی انسان تھے. ان کے سارا خاندان ہی دین کی خدمت میں قربانی کرنے والا ہے, مگر شمس صاحب نے جو روایتیں قائم کی ہیں وہ تو انمٹ ہیں. یہ بچہ صلاح الدین جب پیدا ہوا تھا تو اس کے تھوڑے عرصے بعد یا اس سے پہلے ہی مولوی جلال الدین صاحب شمس فریضہ تبلیغ کے لیے روانہ ہو چکے تھے غیر ملکوں میں. انگلستان میں بہت عرصہ رہے. جب واپس گئے تو اس بچے کی عمر 11-12 سال کی تھی, اور اسٹیشن سے جب مولوی صاحب گھر لایا جا رہا تھا اور ٹانگے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مولوی صاحب نے کہا کہ صلاح الدین کہاں ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بچے کو دیکھوں. اس پر کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے صلاح الدین, اس کو دیکھیں. یہ قربانی کرنے والے احمدی ہیں جن کی اولادیں اب اللہ کے فضل سے آگے پھر دین میں جت رہی ہیں, پھر آگے انشاءاللہ ان کی اولادیں دین میں جتتی رہیں گی. تو مولوی شمس مولوی منیر الدین صاحب شمس نے مجھے توجہ دلائی کہ اگر کسی کا حق ہے جنازہ غائب کا تو پھر میرے بھائی کا تو بدرجہ اولا حق ہے. میں نے اسے تسلیم کیا. عام طور پر تو جنازے جب کوئی حاضر جنازے آتے ہیں تو ہم دوسرے جنازے ساتھ ملا لیا کرتے ہیں, مگر جس رنگ میں مجھے تحریک ہوئی ہے اس کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آج جمعے کے بعد عصر کے بعد مولوی جلال الدین صاحب شمس مرحوم مغفور کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر صلاح الدین کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھائی جائے گی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر